الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک من زانت به الاصول. جس قدر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں جتنے مضامین ہیں ان کو دو طرح پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ ان مضامین کا ہے جن کو خبر کہا جاتا ہے. مثلا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، یہ خبر ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ خبر ہے. آخرت ہے، اس میں حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن ہے، یہ خبر ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، یہ خبر ہے. ایک حصہ تمام کتابوں کا خبر پہ محیط ہے، دوسرا حصہ احکام ہے، اوامر و نواہی. اللہ جل شانہ کی عظمت کی شاہد ہیں ساری کتابیں کہ جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، خبر سب نے ایک ہی دی، اللہ کی ذات کے بارے، اس کی صفات کے بارے، آخرت کے بارے. جتنا حصہ خبروں کا تھا وہ سب کتابوں میں ایک جیسا تھا. احکام ہر امت کے لیے مختلف تھے. خبر اگر بدل جائے تو دونوں خبریں صحیح نہیں ہو سکتی. پہلے ایک خبر آئی، پھر دوسری اس کے خلاف آ گئی، تو دو میں سے ایک درست ہوگی، ایک غلط ہوگی. احکام وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت کے لیے ایک حکم درست ہے، دوسرے وقت کے لیے دوسرا حکم درست ہو سکتا ہے. احکام لوگوں کی استعداد، صورتحال، زمانے کے حالات، وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی پسند، اس کی اپنی رضا سے تبدیل ہوتے رہے. لیکن اخبار میں تبدیلی ممکن ہی نہ تھی. ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا. لیکن انسان جب اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو اپنی آنا کی تسکین کا سبب بناتا ہے. کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، ہر عہدے کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کسی عہدے دار کو بھی فرعون نہیں بننا چاہیے. اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھے جو مرتبہ، جو مقام دیا ہے، اس میں ذمہ داریاں ہیں. اس میں جس حکومت نے عہدہ دیا ہے اس کے حقوق کا تحفظ بھی ہے. جو لوگ میرے ماتحت دیے گئے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ بھی میرے ذمہ ہے. اور جتنا کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی طرف سے خدمات دونوں طرف بڑھ جاتی ہیں. وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے اور حکومت کی خدمت بھی کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے در حقیقت وہی خدمتگار ہوتا ہے قوم کا. لیکن بد نصیب اس عہدے کو اپنی آنا کی تسکین کا سبب بناتے ہیں، بے ضابطگیاں کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں طرف سے چور قرار پاتے ہیں. اسی طرح کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے، اب اس دولت کے بل بوتے پر دوسرے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ مارنا چاہتا ہے، رشوتیں دے کر وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کا حق ہے، اس کا حق نہیں بنتی. حالانکہ دولت ہمیشہ جس کے پاس بھی ہوتی ہے وہ ساری اس کی نہیں ہوتی، اس میں بے شمار لوگوں کا حصہ ہوتا ہے اور اللہ آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے، ایک بندے کو دے دیتا ہے، پہلے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، کتنے مستحقین کا حصہ اس میں ہے، پھر صدقات ہیں، اور اگر لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹروں کو دینا پڑ جاتا ہے، وکیلوں کو اور عدالتوں کو دینا پڑ جاتا ہے. وہ ساری اس کے پاس رہتی نہیں ہے، وہ تقسیم ہوتی رہتی ہے. اپنی پسند سے کرے، ثواب بھی ملتا ہے، دنیا کی عزت بھی ملتی ہے، آخرت کی عزت بھی ملتی ہے. اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے، یہیں سے رسوائی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس علم ہوتا ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے. اور یاد رکھیں، جب علم کی بات آتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم و علمان، علم دو قسم سے ہے، علم کی دو اقسام ہیں. العلم و علمان، علم دو طرح کا ہے، علم الادیان و علم الابدان. دین کا علم، نارمیٹو سائنسز کا علم اور فزیکل سائنسز کا علم. علم الادیان و علم الابدان، عقائد، نظریات، اقدار، عبادات، اعمال، کردار، یہ سب نارمیٹو سائنسز ہیں جو فزیکلی نظر نہیں آتی ان کی حدود و قیود کے کہاں سے شروع ہوتی کہاں سے ختم ہوتی، لیکن علم ہر بندے کے لیے حدود و قیود متعین کر دیتا ہے. وہ نظر نہیں آتی لیکن زبان کی حد متعین ہے، قول کی حد متعین ہے، فعل کی حد متعین ہے، فکر کی نظریے کی حد متعین ہے. دوسرا حصہ ہے علم، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے فزیکل سائنسز، علم الابدان جو نظر آتا ہے. اور آج جس بھمر میں پاکستانی قوم پھنسی ہوئی ہے، اور ہماری سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم الادیان ہے وہ علم الابدان سے واقف، اور جس نے علم الابدان حاصل کیا اس نے علم الادیان کو چھوڑ دیا. دونوں جاہل ہیں. جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ علم دونوں طرف نامکمل ہے، اور علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے، لیکن علم کا ادھورا ہونا اس سے بہت بڑی جہالت ہے. کہ ادھورے علم والا خود کو عالم سمجھ کر فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے نامکمل ہوتے ہیں. جس طرح ایک اصطلاح ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا دشمن ایمان. تو ادھورا علم جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. تو ہماری اس وقت کی مصیبت پاکستان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جنہیں علم دین کی طرف لگایا انہیں صرف دین کا علم پڑھایا، اور جنہیں نصابی علوم کی طرف لگایا انہیں صرف نصاب پڑھایا. اب پاکستانی قوم میں دو دھڑے بن گئے ہیں، ایک ملا کا، ایک بابو جی کا. وہ ملا بابو جی کو نکیل ڈالنا چاہتا ہے اور بابو جی ملا کو نکیل ڈالنا چاہتے ہیں، لڑائی اس پہ ہو رہی ہے. دونوں کے پاس آدھا آدھا علم تو ہے. اب مولانا کے پاس جو ہے قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ کا دیا ہوا خزینہ ہے، لیکن بھائی سارا قرآن حفظ کر لو تو کیا آپ گاڑی ڈرائیو کر لو گے؟ وہ تو الگ سے سیکھنا پڑے گا، گاڑی کیسے چلانی ہے. کوئی حافظ حدیث ہو جائے وہ جہاز اڑا لے گا. جہاز اڑانا سیکھنا پڑے گا, بندوق چلانی سیکھنی پڑے گی. کاشتکار میرے پاس جہاں ایک دفعہ میں بیٹھے, ہم گندم صاف کر رہے تھے, تو اسلام آباد ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اس کے محتمم صاحب تھے, ان کے ساتھ دو علماء اور بھی تھے. اب پاکستان میں چوٹی کے علماء ہیں وہ. تو میں یہاں باہر ہی کھلیان پہ بیٹھا تھا تو کار میں گزرے, مجھے دیکھا تو رک گئے, تو میرے پاس آ گئے, چارپائی پر بیٹھ کے پانی چائے منگوائی. تو ہم غلہ صاف کر رہے تھے, اب وہ بڑے حیران ہو کر مشین کو دیکھ, مجھ سے پوچھنے لگے یہ کیسے غلہ صاف کرتی ہے. دیکھ رہے تھے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ ایک طرف سے گندم ڈالے جا رہے ہیں, دوسری طرف بھوسا جا رہا ہے, ایک اور طرف دانے جا رہے ہیں, تو یہ کیا تماشا ہے. میں نے کہا مولانا یہ علم آپ کو پڑھنا چاہیے تھا, یہ آپ کا حق تھا, آپ کو زیب دیتا تھا. جنگ بدر میں بڑے بڑے کافر مارے گئے اور بڑے بڑے چوٹی کے لوگ اہل مکہ کے قید بھی. آپ سب جانتے ہیں لمبا واقعہ ہے قیدیوں کا, مختلف آراء کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں فدیہ دے کر لے کر چھوڑ دیا. تو لوگ فدیہ دیتے رہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا بھائی میں تو مفلس آدمی ہوں, تو میرے پاس تو فدیہ کی کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ مجھے میرے بھتیجے کے روبرو کرو, میں ان سے بات کر لوں گا, حضور کی خدمت میں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جو اپنی بیوی ام الفضل کو اتنا سونا دے رہے تھے کہ اسے چھپا کر رکھ دو, کسی کو کانوں کان خبر نہ, وہ آپ کا مال نہیں ہے, اس سے فدیہ کیوں نہیں لیتے. تو انہوں نے وہی کلمہ پڑھ لیا کہ یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا, انہیں اللہ نہیں بتایا, آپ اللہ کے نبی. تو کچھ لوگ ایسے رہ گئے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے واقعی کچھ نہیں تھا. اب ان کا معاملہ پیش ہوا کہ حضور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں, کوئی ان کا عزیز رشتہ دار بھی ایسا نہیں جس کے پاس سرمایہ ہو اور ان کی طرف سے فدیہ ادا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لکھنا پڑھنا الف بے جیم جانتے ہیں؟ ہاں جی جانتے ہیں. انہیں کہو مدینہ منورہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا, یہ ان کا فدیہ ہے. اب مکے کے مشرکین اور بدر کے قیدیوں نے کیا قرآن و حدیث پڑھانا تھا؟ وہ تو اللہ اللہ کے نبی کو قرآن کو کتاب کو مانتے نہیں تھے, لیکن علوم دنیا کی اہمیت اتنی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کہو یہ بچوں کو لکھنا پڑھنا اور گنتی سے کھا دیں اور چلے جائیں. فرمایا اتنے بول علم ولوکان بسین, چین ان دنوں بھی بڑا ترقی یافتہ ملک تھا اور ایک منڈی ہوتی تھی جہاں اب سلطنت عمان ہے, یہاں ایک ایسی منڈی ہوتی تھی جو بین الاقوامی تھی, ہند کے لوگ بھی جاتے تھے, چین کے لوگ بھی جاتے تھے اور مغرب کے لوگ بھی وہاں آتے تھے, اور وہ ایک بین الاقوامی منڈی تھی. اس کے آثار اب بھی موجود ہیں اور سلطنت عمان نے محفوظ کر رکھے ہیں. دفن ہو گئے, شہر اجڑ گئے, مٹی کے نیچے دب گئے, پھر کسی کھدائی میں وہ آثار نکلے تو انہوں نے اس پہ باڑ لگا کے اس پہ پہرا لگا دیا, عام آدمی کے لیے منع کر دیا, لیکن ہے وہاں. تو اہل چین اس منڈی میں جاتے تو دوسروں کی نسبت دنیوی علوم میں زیادہ ماہر پائے جاتے. یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے. اب چین والوں نے قرآن و حدیث تو نہیں پڑھانا, علوم ظاہری مادی اور فزیکل سائنسز جسے کہتے ہیں علم الابدان, تو علم دو طرح سے ہے، علم کے دو حصے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، جتنا ضروری عقائد و نظریات اور علم دین ہے اتنا ہی ضروری دنیا میں رہنے کا سلیقہ جاننا بھی ہے. جس رغبت سے صحابہ کرام قرآن و حدیث کے شوقین تھے، اسی رغبت سے تلوار بازی گھوڑ سواری بھی سیکھتے تھے. جس رغبت سے ساری ساری رات نوافل پڑھتے تھے، اسی رغبت سے سارا سارا دن تجارت کاروبار اور بازاروں میں بھی پھرتے تھے. جس رغبت سے دین سیکھتے تھے، اسی رغبت سے کاروبار حیات بھی سیکھتے تھے، کھیتی باڑی بھی سیکھتے تھے اور تاجر اور تجارت بھی سیکھتے تھے. یہ تو ہماری بدبختی آ گئی. اور ہمیں برے صغیر میں یہ مصیبت انگریز کی لائی ہوئی ہے، ورنہ انگریز کی آمد سے پہلے ہزار سالہ عہد اقتدار میں مسلمان سلاطین اور مسلمان جرنیل، مسلمان اطباء، مسلمان محققین، مسلمان مورخ، مسلمان سائنسدان، یہ سارے مدارس دینیہ کے پڑھے ہوئے ہوتے تھے. اور دینی مدارس یونیورسٹیاں ہوتی تھیں، جامعات، جامع یونیورسٹی کا ترجمہ ہے. ہم تو جہاں جمعہ پڑھتے ہیں اسے جامع کہہ دیتے ہیں. جامع انگریزی لفظ یونیورسٹی کا عربی میں ترجمہ ہے. اور سارے علوم یکجا سکھائے جاتے تھے، دین بھی، دنیا بھی، طبابت بھی، تلوار بازی بھی، تاریخ بھی، فلسفہ بھی، سائنس بھی. اور بڑی بڑی عظیم یونیورسٹیاں تھیں، اور مسلمان حکمرانوں نے انہیں بڑی بڑی جاگیریں دے رکھی تھی، جن کے بورڈ تھے ان سے کروڑوں کی آمدن ہوتی تھی. وہ بورڈ اضافہ کی تنخواہیں، بچوں کی تعلیم، ان کی اخراجات، اس سارے کا اہتمام کرتا تھا. بلکہ پنجاب میں آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% حصہ جو جاگیرداروں کو انگریز نے عطا کیا وہ دینی مدارس کی جاگیریں ان سے چھین کر دی. اور جاگیرداری کا یہ عالم ہے کہ 300,000 سے زائد مربع زمین صرف ملتان ڈویژن میں ہے جو انگریزوں نے جاگیرداروں کو دی. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جو رپورٹ لارڈ کلائیو نے برے صغیر سے برطانیہ بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ برے صغیر کی تمام قوموں پر حکومت کی جا سکتی ہے سوائے مسلمانوں، مسلمانوں کا کوئی علاج تجویز ہونا چاہیے. مسلمانوں پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس نے لکھا تھا کہ ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 84% سے زیادہ ہے. اس وقت، اس زمانے میں جب انگریز برے صغیر میں آیا، مسلمان 84% سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. پھر اس کا حل سوچا گیا. حل یہ تجویز ہوا کہ ان کے جو دینی مدارس ہیں ان کی ساری جاگیریں چھین لو اور انہیں لاوارس کرو. دوسری بات یہ کرو کہ کسی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے کو کوئی سرکاری ملازمت نہ. اور تیسرا یہ کرو کہ ایسے سکول بناؤ جن میں دین کا نام نہ ہو. یہ تین حل سوچے گئے. چنانچہ دینی مدارس کی جاگیریں ضبط ہو گئیں، اخراجات بند ہو گئے. اور یہ تو اللہ کے بندوں کی ہمت تھی، اس وقت کے علماء حق نے زکات اور صدقات جمع کر کے دینی مدارس کو بند نہیں ہونے دیا. لیکن اتنا انہیں سرمایہ نہیں مل سکا کہ وہ سارے علوم پڑھاتے، انہوں نے سارے چھوڑ دیے اور صرف ایک شعبہ قرآن و حدیث کا اور دین کا باقی رکھا. بڑی محنت سے ایسے ایسے لوگ جو آخرت میں عالی شان محلوں میں بیٹھے ہوں گے، یہاں بوریے پر اور زمین پر عمریں بسر کر گئے. اور زکات اور صدقات، یہ جہاد تھا ان کا. اب جب دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے بندے کو جاب ہی نہیں ملنی تو دینی مدرسے میں پھر جو لوگ اہلیت رکھتے تھے ان کا جانا ہی بند ہو گیا, لوگوں نے جاب کرنی. لوگ انگریز کے بنائے ہوئے نصاب میں چلے گئے اور دینی مدرسے میں وہ لوگ گئے, کچھ ذہنی طور پر کمزور تھے, کچھ جسمانی طور پر معذور تھے, کچھ مالی طور پر مجبور تھے, ایسے لوگ گئے. اور پھر کوئی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ کسی نے نہ پولیس میں لیا, نہ فوج میں لیا, نہ اسے بازار میں اس نے دکان بنائی, کسی بس کا ڈرائیور بھی نہ بن سکا. بس وہ اتنا ہی بنا کہ ایک مولوی بن گیا, اس نے یا تو پہلے کسی بیٹھے ہوئے مولوی کو دھکا دے کر مسجد چھین لی, یا کسی مدرسے میں استاد لگ گیا, نہیں تو چندہ برائے مسجد کا بورڈ لگا اور ایک نئی بنا لی. وہ جتنی مسجدیں بڑھتی گئیں, اتنے سکول آف تھاٹ بڑھتے گئے, اتنے فرقے بنتے گئے, تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. مسئلہ روزی کا تھا. اگر تقسیم ملک کے بعد فوری طور پر دینی مدارس کو بھی قومی دھارے میں لے لیا جاتا, قومی بجٹ میں سے ان کو حصہ دیا جاتا, اساتذہ کی تنخواہیں, بچوں کے اخراجات, امارت کی ضروریات پوری کی جاتی, ان کے نصاب بھی ایسے بنائے جاتے جیسے انگریز کے آنے سے پہلے تھے, لوگ قال اللہ قال الرسول بھی پڑھتے, لوگ تاریخ بھی پڑھتے, لوگ سائنس بھی پڑھتے, لوگ میڈیکل بھی پڑھتے, لوگ کمپیوٹر بھی سیکھتے اور قال اللہ قال الرسول بھی. تو آپ کے ڈپٹی کمشنر سے لے کر وزیر اعظم تک وہ لوگ مدرسوں کے آئے ہوئے چھا جاتے, انہیں پتا ہوتا ہم کون ہیں, اسلام کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. بدقسمتی سے یہ ہو نہ سکا. اور کیسی عجیب بات ہے کہ مسلم ریاست میں دینی مدرسے ابھی زکوٰۃ پر پل رہے ہیں, کیا عجیب تماشا ہے. یعنی ہر چھوٹے بڑے محکمے کا حصہ قومی بجٹ میں ہے اور دینی مدارس کا کیوں نہیں. اس کا نتیجہ آج ہم اس انتشار, دہشت گردی اور آپس کی دشمنی میں بھگت رہے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا انسانی آنا کی, کہ جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس علم کو بھی اپنی آنا کی تسکین کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. عہدے کو آنا کی تسکین کا ذریعہ بنایا تو اس میں بگاڑ آ گیا, دولت کو بنایا تو اس میں خرابی آ گئی, دینی علوم کو جب بناتا ہے تو اس میں بہت زیادہ خرابی آتی ہے, اس میں دو عالم کی خرابی آ جاتی ہے. اب کتاب نصارہ کے پاس بھی تھی, کتاب یہود کے پاس بھی تھی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں ایک ہی خبر تھی, یعنی آدھا حصہ دونوں کتابوں کا ایک بات پہ مشتمل تھا, توحید باری پہ, ذات پہ, صفات پہ, آخرت پہ. لیکن اب دنیا بیچ میں آ گئی اور اس علم دین کو انہوں نے اپنی ذاتی آنا کی تسکین کا اور رسول رزق کا ذریعہ بنایا. وقالت یہود لیست النصارى على شيء, تو یہود کے مولویوں نے کہا نصرانی جھوٹے, ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور تورات کی انجیل کا کتاب الہی ہونے کا انکار کر دیا, حالت تورات میں جو تھا وہی انجیل میں بھی تھا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, کہ نصارہ کے پلے تو ککھ بھی نہیں, یہ تو بالکل فارغ ہے, ان کے پاس تو حقیقت کا ایک ذرہ بھی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور جواب میں چونکہ نصارہ کے علماء بھی اسی دین کو اپنی دنیاوی وجہات کے لیے استعمال کرنا, انہوں نے کہا یہ بکواس کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, یہ جھوٹے ہیں, ان کی کتاب جھوٹی ہے, معاذ اللہ ان کا نبی جھوٹا ہے, ان کا دین جھوٹا ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی, گویا دونوں گروہوں میں سے آدھے آدھے نے دونوں نبیوں کی تکذیب کر دی. دونوں گروہوں میں سے آدھے آدھے لوگوں نے دونوں کتابوں کی تکذیب کر دی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, کیسی عجیب بات ہے کہ وہ کتاب کو پڑھنا بھی جانتے ہیں. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, لیکن اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ رائے بنا لی. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ, اب تیسرے طبقہ رہ گیا تھا مشرکین کا اور جاہلوں کا جو کتابوں کو مانتے ہی نہیں تھے. انہیں دلیل مل گئی, انہوں نے کہا جی دونوں کتابیں غلط ہیں, معاذ اللہ دونوں نبی جھوٹے, دیکھو آدھے ایک کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آدھے دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, لہذا ہمارا دین سچ ہے. یعنی کافر کو تائید مل گئی ان کے اس کردار سے. فائدہ کس کا ہوا؟ بے دین کا, مشرک کا, اور ایک طاقت دین کے خلاف بن گئی. آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں, عجیب بات ہے کہ ہماری تقسیم شیعہ سنی سے شروع ہوئی, پھر دیوبندی بریلوی, اہل حدیث, غیر مقلدین, اب ہم اس بات پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہر مسجد دوسری مسجد کے خلاف. یعنی ہم نیچے آتے 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 ہم اس سطح پر آ گئے ہیں کہ جو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہم اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں, خواہ اگلی مسجد میں پڑھتا. اس کا نتیجہ ہم غلام ہو گئے اور کافر ہم پر حکمران ہو گئے. اب اس سے بڑا نقصان بھی کوئی ہوگا؟ اگلے دن ہی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی اختلاف تو شروع سے آ رہے ہیں, آخر ائمہ اربعہ میں بھی تو اختلاف تھا. میں نے کہا بھائی آپ بھول رہے ہیں, ائمہ اربعہ میں کسی میں کوئی اختلاف, چاروں ایک, پھر آپ ایک کو کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اصول, ایک ہوتی ہے اس کی تشریح اور فرع. ایک اصول ہے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرو اور ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ, یہ اصول ہے. اب اس کی تشریح جو حنفی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کی اور بات ختم, ہاتھ باندھ لیے. حنبلی سمجھتے ہیں کہ جب حکم ہے تکبیر پر ہاتھ اٹھاؤ تو ہر تکبیر پر اٹھانے چاہیے, جب بھی اللہ اکبر کو ہاتھ اٹھاؤ رفع یدین والے آ گئے. تو یہ اختلاف تو نہیں, یہ تو مختلف تشریحات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس حکم کے جتنے پہلو ہیں ان میں ایک نے ایک پر عمل کر لیا, دوسرے نے دوسرے پر, تیسرے نے تیسرے پر, چوتھے نے چوتھے پر, تو چاروں پہلوؤں پر جو چار پہلو اس سے نکلتے سکتے تھے سب پر عمل ہو گئے. کوئی امام دوسرے کی تکذیب اسے غلط نہیں کہتا, ہمارا فرق ترجیح کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے سے بہتر ہے, اب آگے فیصلہ اللہ کے پاس ہے, شاید دوسرا بہتر ہو. جو دوسرا مالکی ہے وہ سمجھتا ہے کہ فقہ مالکی جو ہے وہ فقہ حنفی سے بہتر ہے, لیکن فقہ حنفی برحق ہے. یہی چاروں ائمہ کا اختلاف ہے, فروعات کا, اصول کا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ. اور یہ اختلاف اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت کرا دیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے فروعات کا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے, اس لیے کہ ایک حکم کے جتنے مختلف پہلو بنتے ہیں سب پر عمل ہو جاتا ہے. اسے آپ اختلاف کیوں کہتے ہیں؟ اختلاف تو یہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا ایک دوسرے کو ہم کافر کہہ دیں. اور ہمارے اس جھگڑے کا فائدہ کافروں کو ہو رہا ہے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں وہ ہمیں لڑا رہے ہیں, ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ ہمیں اسلحہ بیچ رہے ہیں, ہماری جانیں جا رہی ہیں ان کی کمائی ہو رہی ہے, ہمارے اقتدار اعلیٰ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کافر اپنا کام کر جاتے ہیں. اس لیے کہ عام آدمی بنیاد ہوتا ہے جس سے ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. اصل حیثیت اسی بندے کی ہوتی ہے جس کو ہم بے حیثیت سمجھتے ہیں, وہ بنیاد کا پتھر ہے. یہ اوپر جو اینٹیں چمک رہی ہیں, یہ اوپر جن اینٹوں پر گلکاری کی ہوئی ہے, یہ بنیاد کے جو میلے پتھر ہیں نیچے سے نکال لو تو یہ پھولوں سمیت نیچے آ جائیں گے. یہ جو زیر زمین گڑے ہوئے پتھر ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, ہم سمجھتے ہیں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں, شاید انہیں تراشا خراشا بھی نہیں گیا, شاید ان کی کوئی شکل بھی نہیں بنائی گئی, بس خانہ پوری کی گئی کہ بنیاد کو فل کر دو, بھر دو بنیاد کو. وہ سب سے قیمتی ہیں اس لیے کہ یہ سارا بوجھ ان پتھروں نے اٹھایا. تو یہ جو عام آدمی ہوتا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں, در حقیقت سب کچھ وہی ہوتا ہے. اس کو تعلیم سے مزین کیا جائے, اس کو اخلاقیات سے مزین کیا جائے, اس کو حقوق سے آشنا کیا جائے, اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو قوموں کو سربلندی ملتی ہے. اور جو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے انہیں رسوا ہونا پڑتا ہے, پریشان ہونا پڑتا ہے. تو یہاں علماء یہود اور علماء نصارہ نے علم کو بجائے لوگوں کی بہتری کے استعمال کرتے اپنی آنا کی تسکین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. اللہ کریم فرماتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی, دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. چلو احکام میں اختلاف تھا تو عقائد میں تو ایک ہوتے, اور ان کی تردید کرنے سے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. جو جہلا تھے جن دونوں کتابوں کو نہیں مانتے تھے انہیں مزید تاہی انہوں نے کہا دیکھو یہ خود جھوٹا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو, یہ دونوں جھوٹ. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. فرمایا جو کتاب اب آئی ہے, جو نبی اب مبعوث ہوا ہے, اب اس کے بعد تو نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا. اس کے فیصلے کو اگر یہ نہیں مانتے تو پھر انہیں انتظار کرنا چاہیے کہ روز قیامت اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. یا تو یہ فیصلہ مان لیں جو محمد الرسول اللہ لائے, اور جو کتاب محمد الرسول اللہ لائے ہیں وہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بھی تائید کرتی ہے, عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بھی تائید کرتی ہے, تمام عقائد کی تائید کرتی ہے, وہی توحید اس میں بھی ہے, وہی آخرت کا تصور اس میں بھی ہے, وہی جنت دوزخ کا عقیدہ اس میں بھی ہے, وہی ملائکہ کا حشر نشر کا عقیدہ اس میں بھی ہے. رہے احکام, احکام وقت کے ساتھ منسوخ ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کتاب وہ احکام لائی ہے جو منسوخ قیامت تک نہیں ہوں گے, جو ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے ہیں. اور اگر اس پر انہیں اعتماد نہیں آتا تو پھر روز حشر کا انتظار کریں, اللہ قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.